نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں انشاءاللہ اس میں سے ہم سولہویں پارے کا آغاز کریں گے سکسٹینتھ پارہ قال الم اقل اس جملے سے یہ شروع ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم پارہ شروع کریں ہم چند چیزیں ریکیپس کی صورت میں اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے پارہ نمبر پندرہ کی پارہ نمبر پندرہ کا مین ٹاپک تھا فتنہ مختلف فتنے تھے جو ہم نے دیکھے آپ دنیا کا فتنہ طاقت کا فتنہ دولت کا فتنہ خواہش پرستی کا فتنہ نفس کے فتنے اولاد فتنہ فارغ وقت فتنہ شرک فتنہ تعلیم کے نام پر بہت سارے فتنے ہم سب نے ان سب چیزوں پہ نظر رکھنی ہے پھر حضرت نوح کی خوبی بتائی گی عبدن شکورا اللہ کے شکر گزار بندے تھے ہم نے بھی بننا ہے اور پھر ہم نے سیکھا تھا کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے اور اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال تم پر ہی پڑے گا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 تھی پھر اسی طرح بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں ہم نے دیکھا تھا ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم اب دیکھیے جو مائنڈ میپ ہے آپ کے سامنے ہو واٹ ویئر وین وائی ہاؤ یہی سوال ہے نا ہمارے پاس کوشچن مارک یہی ہوتے ہیں سب کا جواب جا کر قرآن میں دیکھیے پھر آیت نمبر 11 سورۃ بنی اسرائیل وکان الانسان عجولا انسان تو ہے ہی بڑا جلد باز اللہ میں جلد بازیوں سے بچائے اور پھر بنی اسرائیل آیت نمبر 15 ولا تزروا وازرۃ وزر اخرى تھنک بیفور یو ایکٹ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو آج پہلے سے سوچ لیجئے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کیجئے پھر اسی طرح سے آیت نمبر 18 من کان یرید العجلت اجلنا لہ جو جلدی ملنے والی دنیا مانگے گا ہم دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اس شخص کے ہاتھ میں دنیا کا دیکھیے کیا ہے گلوب ہے پورا کیا خوش قسمت ہے اگر یہ آخرت میں پکڑا گیا نہیں دنیا قریب ہے نا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس لیے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں آخرت جسے نظر آئے گی نا اس دن افسوس ہوگا کہ ہم نے کیا چھوڑا اور آیت 24 بنی اسرائیل سب مل کر مانگیے دعا رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا آج اپنے پیرنٹس کو جا کے بتائیے گا آپ نے کتنی دفعہ ان کے لیے دعا کی ہے کیا پتا آپ کی ماں کا کوئی درد ٹھیک ہو گیا ہو سکتا ہے ان کی سر درد ٹھیک ہو جائے ہو سکتا ہے ان کی کوئی پریشانی ٹل گئی ہو آج پوچھیے گا ابو سے کوئی آپ کی پریشانی تو نہیں ٹلی تو کہنا میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچے بیٹھ کے یہ دعائیں کرتے ہیں آج تو بچوں کو یہ دعا تک نہیں آتی میں نے بہت سال پہلے یہ صدمہ سہا تھا امریکہ میں تھی ٹین ایجرس کو میں نے جب یہ سورت پڑھائی سورۃ بنی اسرائیل یعنی 15th پارہ آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کس کو یہ دعا آتی ہے نہیں آتی تھی کدھر ہے نہیں پتا کبھی پڑھی ہے نہیں پڑھی اس سے مجھے لگا تھا کہ ان کے ماں باپ سے زیادہ غریب ماں باپ کوئی نہیں ہوں گے کثرت سے مانگا کریں یہ دعا میں اپنا عمل بتا دیتی ہوں میں نے اپنے لیے کچھ بھی مانگنا ہو میں یہی دعا کرتی ہوں کیوں کہ مجھے کچھ ملے گا تو میرے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ خوشی ہوگی دیٹس اٹ بھائی بہنوں کے لیے دعا مانگنی ہے رب ارحمھما کیوں بھائی بھائی بہن کا کوئی دکھ ٹلے گا تو کس کو خوشی ہوگی ماں کو باپ کو اور اگر ان کو کوئی خوشی ملے گی تو کس کو ملے گی یقین کریں یہ بار کوٹ ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایسے کوڈ ورڈز میں آپ ایک جملے میں ساری دعائیں مانگ لیں گے دل میں نیت کچھ بھی رکھیے زبان پہ یہی لفظ رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد ماں باپ کے سامنے کیا نہیں بولنا اوف حضرت علی کہا کرتے تھے اگر اوف سے بھی چھوٹا کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ نے اس سے بھی روک دینا تھا اور اس دورہ قرآن میں نے بتایا کہ اوف پھونک نکلتی ہے نا مجھ سے اوف سے تمہارے ماں باپ کے دلوں کا چراغ بجھ جائے گا بچوں کے منہ سے بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی یہ بھی قرآن ہی سکھائے گا آپ کو اور آپ کے بچوں کو چلیے اس پارے کی دعا مل کے دہرائیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. یا رب میرا سینہ کھول دے. سب بولے
آمین.
اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے.
آمین.
اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے.
آمین.
تاکہ لوگ میری بات سمجھیں.
آمین.
چلیے آپ شروع کریں گے پارا نمبر 16. ٹاپک لکھئے، تقدیر کو مان جاؤ اور جھگڑو نہیں. یہ ہے مین ٹاپک. اس کی روشنی میں ہم اس پارے کو دیکھیں گے. پہلے ہم بک میں سے ریڈ کریں گے اور اینڈ پہ ریکیپ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کریں گے کہ اللہ تو ہمارے لیے اس ساری بات کو آسان کر دے. جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پہ رضا مندی آتی جائے گی، اتنا ہی ہم انشاءاللہ خوش سے خوش ہوتے جائیں گے. چلیے بک کا پیج نمبر بولیے. 256، 256 نمبر کتاب کے اعتبار سے. آئیے اس کو ہم ریڈ کریں گے. تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو دیکھیں گے بہت ہی اہم عنوان کی روشنی میں. موضوع ہے تقدیر کو مان جاؤ اور جھگڑو نہیں. ہم نے اس پورے پارے میں سے جو چیز اپنے اندر لانی ہے وہ کیا ہے؟ بعض اوقات ایسے معاملات زندگی میں پیش آ جاتے ہیں جن کو ہماری عقلیں نہیں مانتی، اور ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ چھوٹے درجے پر ہوں یا بڑے درجے پر، اور انفرادیت یا اجتماعیت کے معاملے میں ہوں. لیکن وہ باتیں جو بظاہر اس وقت ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، کچھ عرصے کے بعد ہمیں ان کی خیر دکھتی ہے. آپ کی بھی زندگی میں ایسی کچھ باتیں ہیں؟ سب کی ہوتی ہیں، بس شعور سے اگر غور و فکر کرنے والے بن جائیں تو پھر بعد میں وہ باتیں اچھی لگتی ہیں. ایک کہاوت مشہور ہے ہماری زبان میں کہ بڑوں کی بات یعنی ماں باپ کی نصیحتیں اور آملے کا اچار، اس کا فائدہ جا کے بڑھاپے میں نظر آتا ہے. تو بظاہر وہ کہتے ہیں نا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی. تو جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی نا، اس میں اکثر چیزیں ہمیں بڑوں کی باتیں پسند نہیں ہوتی، ماں باپ کی، استادوں کی، جو بھی ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعد میں تمہیں پتہ چلے گا کہ اس میں تمہارے لیے کتنا فائدہ تھا. اس پورے پارے میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں. سورۃ بقرہ میں ہم یہ دو بار پڑھ چکے کہ احسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم، شاید کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن تمہارے حق میں وہ اچھی ہو. اسی طرح شاید تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. تو عافیت اسی میں ہے کہ ہم بولیے، سب مل کر بولے، کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کیا واقعات ہے. پارا شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ اور حضر کے واقعے کے تسلسل سے، یعنی اس کی کنٹینیوٹی سے. سورۃ الکہف آیت 75، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اور یہ شروع کی چند آیات جن کا تعلق اس پارے کے موضوع سے ہے، ذرا سے اس پہ غور کیجئے گا. جب حضرت حضر نے موسیٰ کو تمام بھید بتائے جن پر وہ سوالات کر رہے تھے مختلف جگہوں پر، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو اس کشتی کا معاملہ بتایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں بظاہر بہت زیادہ خوبصورتی اور بہت ہی زیادہ اہتمام سے کی جاتی ہیں، اس سے نظر بھی لگ جاتی ہے، اور وہ چیزیں بعض دفعہ ہماری جان لینے کا سبب بھی بن جاتی ہیں. یعنی کشتی خوبصورت تھی تو اچھی لگ رہی تھی نا، لیکن اصل میں خوبصورت ہوتی تو دوسری طرف سے بادشاہ نے اس کو لے لینا تھا، تو نقصان ہو جاتا ہے اس سے. تو بجائے ایسے کہ ہم چیزوں کے ظاہر کو اچھا سمجھیں، اس کی قابلیت کو دیکھ لیجئے. یہاں پر ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جب میں کوئی چیز خریدتی ہوں تو کیا اس کی صرف شکل دیکھتی ہوں یا فائدہ بھی دیکھتی ہوں. خاص طور پہ ہم خواتین جوتا لیتے ہیں تو کیا دیکھ کر لیتے ہیں؟ خوبصورتی، کلر نہیں، کمفرٹ کو نہیں دیکھتے ہم، میچنگ جوتے ہیں. چلیے اب دیکھا کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت خضر نے ان کی کشتی کو ظاہری طور پر ذرا سا خراب کر دیا، لیکن اس سے فائدہ تو اٹھایا جا سکتا تھا اور بادشاہ سے محفوظ رہی. تو بعض دفعہ آپ دیکھیے، چھوٹے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے. یہ زندگی میں بہت جگہ ہوتا ہے، انسان وہی خوش رہے گا جو چھوٹے نقصان سے گزر کر بڑا فائدہ لے، یہ دنیا چھوٹی ہے آخرت بڑی ہے، اس دنیا کا ہر نقصان چھوٹا ہے، اگر دنیا میں کوئی صدمہ آئے اور کوئی چوٹ آئے، کوئی تکلیف آئے تو فوراً سوچ لے، ہائی لائٹ کرے، کیا سوچنا ہے؟ کس کے بدلے میں آخرت میں خیر ملے گی؟ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جب روزے کی آمد دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس وقت اہل عافیت یہ کون ہوں گے کہ جن کو وہ بیماری یا تکلیف نہیں آئی، وہ بھی یہ چاہیں گے کہ کاش ان کے جسم کی کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی تو آج اس کا بدلہ ملتا۔ آج کسی کو بیمار دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہائے بیمار ہو گیا، اور قیامت کے دن لوگ رشک کریں گے اور دیکھ کر کہیں گے کاش ہم بھی بیمار ہوتے، ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، اور جو آج تمہیں اس کے فائدے ہو رہے ہیں کاش ہمیں بھی ہوتے۔ تو فرق ہے سوچ کا۔ دنیا میں ایک نظریہ اللہ کا ہوتا ہے چیزوں اور واقعات میں، اور ایک ذہن ہمارا ہوتا ہے۔ اکثر جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے جو اللہ کا ہے، تو تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ آپ اس واقعے میں دیکھیں تو کشتی کا چھننا ایک مالی نقصان تھا، تو اس بات کو اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ جب بھی کوئی مالی نقصان زندگی میں آتا ہے تو اس واقعے کو یاد کریں گے کہ عیب دار کشتی بچ گئی اور صحیح سالم ہوتی تو چھن جاتی۔ سمجھ گئے واقعہ؟ الحمدللہ۔ دوسرے واقعے میں بچے کا قتل ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، لیکن ہوا کیوں؟ سوال ہے نا کہ اللہ نے اس بچے کو کیوں مارا؟ اللہ تعالیٰ کے غیب میں یہ بات تھی کہ بڑا ہو کر یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اور اس وقت اس کے ماں باپ اس کو بد دعا دیں گے، کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھیں کہ کسی عورت کا ایبارشن ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی نہیں دی یا امید دلائی، پھر بچہ ہوا ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ پیدا ہوا اور بچپن میں مر گیا، اس سے اگلا مشکل مرحلہ کہ جوان بچہ مر گیا اور بچے چھوٹے تھے اور ان کا باپ مر گیا، کون سی چیز بڑی ہے؟ ایبارشن کا غم سب سے کم ہوگا نا۔ تو یاد رکھیے کہ مختلف مراحل ہوتے ہیں زندگی کے، یہ ساری چوٹیں ہیں جو زندگی میں پڑتی ہیں، تو اس واقعے کو یاد کریں۔ کبھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جینا فائدہ دے گا، لیکن اس کا مرنا فائدہ دیتا ہے، تو کوئی جیے اور مرے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ تیسرے واقعے میں دیوار بنانے کی بات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نیک شخص تھا اور اس نے اپنا خزانہ ایک دیوار کے نیچے دبا دیا، اس کا خیال تھا کہ جب تک بچے بڑے ہوں گے تب تک یہ دیوار بھی پرانی ہو کر گرے گی اور وہ خزانہ بچوں کو مل جائے گا، لیکن ہوا کیا کہ وہ دیوار اپنے وقت سے پہلے ہی گرنی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے یتیموں کے مال کی حفاظت کرا دی۔ اس واقعے میں دیکھیے کہ بغیر کسی صلے کے کوئی کام کر دینا یہ بڑی نیکی ہے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے تو کر دے، بعض نیکیاں کرنے میں آپ کا کچھ لگتا ہے اور بعض میں کچھ نہیں لگتا، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ لگنے کے باوجود بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر دیں۔ دیکھیے، فجر کے لیے صبح اٹھنا بہت بڑا جہاد ہے نا۔ ایک مرد مسجد کی نماز کے لیے الارم لگائے، پھر اٹھے، پھر وضو کرے، پھر سواری نکالے یا پیدل جائے، کچھ بھی کرے، پھر مسجد میں نماز پڑھے، مشکل مرحلے ہیں نا۔ اور ایک بندہ جاگ رہا ہو، سوچیے ذرا، جاگ رہا ہو پھر مسجد میں نماز کے لیے نہ جائے، اس سے زیادہ دل کی سختی اور کیا ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں میں اکثر ایسے ہیں، مسجد کے پچھواڑے میں رہتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ نظر کی بات ہے، کسی کی نظر نیکی کے چھوٹے سے کونے پہ ہوتی ہے اور کچھ کی آخری سرے پہ ہوتی ہے۔ تو میں اپنے لیے سبق کیا لینا ہے کہ محاسبے کا نقطہ یہ ہے کہ کیا میں لوگوں کی بے لوس خدمت کرتی ہوں، خاص طور پر جب دوسرے میرے احسان کو نہ مانیں، تو کیا پھر میں اس وقت ان کی خدمت کرتی ہوں؟ زندگی میں یہی ادب سکھانے کا پوری کائنات درس دے رہی ہے، یہی سبق ہے جو اس اصول پر چلے گا انشاءاللہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے لگے گا۔ اگر اس پورے واقعے کو دیکھیں تو ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے اس کو قبول کریں۔ اور سچی خوشیاں اسی بندے کو ملتی ہیں۔ اور دعا استخارہ کیا ہے؟ خیر مانگنا۔ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میری عقل چھوٹی ہے، تیری حکمت بڑی۔ تو آج آپ استخارے کی دعا کا ایک اینگل بھی سمجھ لیں، تقدیر کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی میرے اندر آ جائے۔ کیسے؟ کہ اللہ اگر اس میں خیر ہے تو دے دے، شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یعنی اب سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے مالک تو جو چاہے وہ کرے۔ تو یہ دوسرا بڑا واقعہ گزرا سورت کہف کا۔ آخری واقعہ جس پہ یہ سورت پوری ہوگی وہ ہے ذوالقرنین کا۔ یہ اپنے دور کا بادشاہ تھا، بہت نیک تھا، اللہ نے اس کو دنیا کی دولت بھی دی اور دین کی بھی۔ جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان پھر انسانیت کے نفع کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے کہ اس نے کیا۔ اس نے مختلف سمتوں میں کچھ سفر کیے اور وہاں انسانیت کی خدمت کرتا ہوا دیکھا گیا۔ یہ اس چیز کا نمونہ ہے کہ انسان کے پاس مال اور اقتدار آ جائے تو کوئی نقصان نہیں دیتا، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ جی، اس کو نوٹ کیجئے گا، دنیا کا مال اور اسباب نقصان نہیں دیتا جب کہ بندہ اس کو دوسروں کے فائدے کا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے مختلف سمتوں میں کچھ سفر کیے، وہاں انسانیت کی خدمت کرتے گیا۔ خیر، یہ اس چیز کا نمونہ ہے کہ انسان کے پاس مال اور اقتدار آ جائے تو کوئی نقصان نہیں دے گا، اگر اس کے پاس اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو پھر نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عادل بادشاہ تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی 7 ٹائپس آف پیپل، اس میں امام عادل بھی ہوگا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا دور اور عمر فاروق کا دور۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار اپنی جگہ بری چیز نہیں، اگر اسے عدل و انصاف کے ساتھ رکھا جائے۔ تو ذوالقرنین کو سفر کے دوران ایک قوم ملی جس نے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی تھی۔ بنیادی طور پر یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے، یہ اتنی زیادہ کثرت میں ہیں کہ ایک مرتا ہے تو اپنے پیچھے ہزاروں کا خاندان چھوڑ جاتا ہے۔ قیامت کے قرب کی جو بڑی علامتیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ زمین پر بہت بڑی تباہی مچائیں گے، بہت زیادہ دنگا فساد کریں گے، زمین والوں کو ماریں گے، دریاؤں کے پانی پی جائیں گے، جہاں جائیں گے جگہ خالی کراتے جائیں گے، پھر زمین والوں سے بدلہ لینے کے بعد آسمان پر تیر پھینکیں گے، کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مار دیا، اب آسمان والوں کو ماریں گے۔ اللہ کا حکم ایسا ہوگا کہ جب وہ تیر واپس زمین پر گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ استغفر اللہ، سوچیے کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور یہ خوش ہو کر کہیں گے دیکھا ہم نے زمین والوں کو تو ختم کیا، اب آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ اس طرح سے یہ فتنہ ہوگا، یہ وہ دور ہوگا جب انسان کہے گا کہ میں زمین پر ہونے کی بجائے زمین کے اندر ہوتا۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے مرنے کا وقت ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری کے ذریعے سے ماریں گے، یہ سب مریں گے، پھر آسمان سے اتنی تیز بارش ہوگی کہ ان کی لاشوں اور ہڈیوں کو بہا کر پانی میں پھینک دیں گے۔ تو اس فتنے کے صدے باپ کے لیے آج سے کتنے سو سال پہلے ذوالقرنین نے کوشش کی۔ اس نے وسائل کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں بھی ایک ایسا فتنہ گزرا جب دنیاوی ترقی کو انہوں نے دین کے نقصان کا ذریعہ سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو جتنے اپنے وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہے شاید اتنی کبھی نہ تھی۔ اس وقت کا جو شرک ہے وہ مادہ پرستی ہے۔ آج ہم اس دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں الحمدللہ، تو ہر ممکن وسائل استعمال کرنے ہوں گے۔ ہر وہ میڈیا جہاں سے کفر، شرک اور شیطانی چیزیں نشر ہو رہی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرنا ہوگا۔ کوشش کریں اللہ کے دین کی بات وہاں تک پہنچائیں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ نیٹ ہے اور یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، جو بڑے بڑے نام ہیں، اگر وہاں سے دنیا کی چیزیں پیش ہوتی ہیں تو پھر ہمیں دین کی چیزیں بھی وہیں سے پیش کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، آپ گھبرا کر اٹھ گئے تو آپ کی زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا عرب کے لیے ہلاکت ہے، یاجوج ماجوج نے آج اس دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا، ایسے جیسے ایک رنگ ہوتی ہے نا، اتنا چھلا۔ پھر آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اسی طرح آیت 100 اور 101 میں کافروں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں، اور قیامت کے دن دوزخ ان کے سامنے لائی جائے گی۔ یہاں پر ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا نصیحت کی طرف سے ہم اندھے اور بہرے تو نہیں بنے ہوئے؟ اسی طرح آیت 103 اور 104 میں اعمال کی ناکامی کا تذکرہ ہے۔ آخرت کی نگاہ سے دیکھے تو کون ہے سب سے زیادہ خسارے میں؟ ذرا سا سوچئے، جو دنیا میں یہ سوچ کر کام کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ سارے کام ہی خراب ہیں۔ آیت تو آپ کے سامنے ہر جمعے کو آتی ہوگی، لیکن آپ اگلے جمعے اس پہ غور ضرور کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ اخسرین اعمالا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے جو شیطان کے کاموں کو اللہ کے کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ دین کے رنگ میں دیکھیں تو اس سے ہر وہ دیندار ہے جو غلط طریقے سے دین کو پھیلا رہا ہے، غلط دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، بدعت کو دین کے نام پر پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی دنیا جمع کرتے گزر گئی، اور سوچ کیا رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے، میں کہاں کھڑی ہوں؟ آپ دیکھیں، یہ دنیا اسباب کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم آج جو بھی کام کرتے ہیں، بظاہر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن سارے پردے چاک ہوں گے، تمہاری اصل شکلیں لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں اور سوچیں۔ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کام ہے جو میں اس سوچ کے ساتھ کرتی ہوں کہ اچھا کر رہی ہوں، لیکن در حقیقت وہ اچھا نہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ بے حیائی پھیلانا، بدکاری پھیلانا اور اس کو اچھا نام دینا، چندوں کے نام پر لوگوں کو میوزیکل نائٹ میں جمع کرنا اور پھر وہ چندہ غریبوں میں بانٹنا، یہ چیز درست نہیں۔ صحیح چیز صحیح راستے ہی سے ملے گی۔ تو دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ صحیح کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت ضروری ہے کہ یہ بات، ورنہ دیکھیے پکا پکایا کھانا ضائع ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ان کا کیا ہوگا جو ساری زندگی کرتے رہے اچھا سوچ کر، لیکن پتہ چلا کہ وہ غلط ہے۔ اسی طرح وہ کام جو بغیر علم کے شروع کیا جائے، یہ تیسری قسم ہے۔ وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو علم سے جوڑے اور کوشش کرے کہ اللہ کی رہنمائی میں زندگی بسر کرے۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو چیک کریں، دین کے نام پر کیسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ دعا کرے تھوڑا کروں لیکن خالص کروں، اور شک والی چیزوں کو چھوڑ دوں۔ دنیا کی چیزوں کے اندر کہیں بھی ہمیشہ کی خوشی نہیں، لیکن جنت ایسی چیز ہے جہاں جنت والے کہیں گے کہ ہمیں واپس نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بھی جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، اور اللہ کے قریب ہوں گے وہ لوگ۔ اللہ ہمیں ایسے عمل والا بنا دے۔ یعنی سورہ کہف کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ اس میں جنت الفردوس کا لفظ آتا ہے۔ اب سورت پوری ہوتی ہے۔ اس سورت کی آخری دو آیات بہت زیادہ غور طلب ہیں۔ یہاں تمام سمندروں کو ملا کر سیاہی کی بات ہے، اور سورت لقمان میں تمام درختوں کے قلم بننے کی بات ہے کہ سارے درختوں کی لکڑیوں کے قلم بنا لو اور لکھو اللہ کی باتیں۔ اللہ کی باتوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام ہے، اس کے عجائب، اس کی قدرتیں اور اس کی شان و مقام تم کبھی بیان نہیں کر سکو گے۔ یہ وہ رب ہے جو ہماری زندگیوں کے معاملات کو چلاتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فیصلہ پسند نہ آئے؟ بعض دفعہ نا سمجھی میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں، کوئی فوت ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں افسوس کرنے جا رہے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو حق پہنچتا ہے؟ اتنی بڑی ذات جس کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی ختم ہو جائے، باتیں نہ ختم ہوں، اس کے فیصلے پہ افسوس کریں؟ تو آج کے بعد ایسا نہیں کہنا۔ تعزیت کر سکتے ہیں، افسوس نہیں کر سکتے۔ ہمیں تقدیر کے فیصلوں پہ افسوس نہیں کرنا۔ بعض دفعہ رشتے ناطے ہوتے ہیں اور لوگ ناراض رہتے ہیں، ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا، ادھر ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ناراض، بولیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے بچوں پر خوش نہیں کہ بیٹا نہیں دیا، ناراض رہتے ہیں یا خوش رہتے ہیں بس اپنے لیے۔ یہ نقطہ نوٹ کیجئے کہ میں نے اپنے رب سے کبھی بھی ناراض، کیونکہ وہ بہت بڑی ذات ہے۔ ناراض نہیں ہونا کیونکہ وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اپنی زندگی میں آنے والے فیصلے کو دل کی خوشی سے مانیں، اپنی تقدیر کو خوشی بنا لیں، ناکامیوں کو اپنی کامیابی بنائیں۔ یقین کریں یہ گولڈن ورڈز ہیں، آپ کے خوش رہنے کا راز ہے، نوٹ کر لیں ان کو۔ آپ دیکھیں آپ دنیا میں سانس لینے لگیں گے، ورنہ جو مل جائے گا اس کے بعد ایک اور دروازہ کھلا ہوگا کہ یہ کیوں نہیں ملا۔ خوش رہنے کا راز ہی کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ تو اس صورت میں بڑے بڑے فتنوں کی بات ہوئی، ایمان کو بچانے کی بات ہوئی، دولت کی بات ہوئی، سلطنت کی بات ہوئی، اور ہر جمعہ اس صورت کو پڑھانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ زندگی میں آنے والے غیر متوقع واقعات اور معاملات کو خوشی سے مان لو اور رد عمل کا شکار نہ ہو، پریشانی میں نہ چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں اس وقت ہر شخص خطرے میں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے جس کو وہ قبول نہ کرے، جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تھام کر رکھتا ہے۔ چیز جائے تو جائے، ایمان نہ جائے، نہ شکری کی باتیں نہیں کرتا۔ جس طرح اس صورت کے اندر اس طرح کی باتیں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے اس صورت پہ خاص طور پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کے اندر جو کچھ سیکھا ہے ہم نے اس کو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد اگلی صورت مریم ہے، جو دوسری طرف کے تقدیری فیصلوں کو قبول کرواتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔